بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. معدے کی خرابی یا منہ کی خرابی کی بو نہیں ہے, یہ خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے جو ایک خاص بو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر دو یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں. نمبر چار اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. یعنی شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی اور رحمت اور محبت کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ دو دشمن جو ساتھ لگائے تھے ان میں سے ایک دشمن کو قید کر دیا تاکہ میرے بندوں کو گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے. اب جو گناہ انسان کرتا ہے تو وہ اپنی طبیعت اور نفس, جو بگڑا ہوا نفس ہوتا ہے, عادتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اگر کر بیٹھتا ہے تو. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. رمضان نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. یہ پانچ خصوصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ رمضان شریف میں خاص اس امت کے لیے, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس کے منہ کی بو روزے دار کے منہ کی بو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں, یعنی اور مخلوق بھی دعا کرتی ہیں لیکن دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں, اور ہر روز جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. یعنی یہ ایک اعزاز ہے روزے دار بندوں کے لیے, اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور پانچواں یہ کہ رمضان شریف کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی, لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ اس دن جتنے ہر روز ہی آگے احادیث آئیں گی کہ ہر روز اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت, کسی روایت میں 10 لاکھ روزانہ ہے, کسی روایت میں کچھ ہے, اور پھر آخر میں پورے رمضان میں جتنے روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے پورے رمضان میں, اس ایک رات میں اور اتنے ہی روزے داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اب آتے ہیں اس وعظ کی طرف. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وعظ کل ہم نے پڑھ لیا, کیا کسی نے نشانی نکال دی؟ رمضان کا خالص کرنا, یہ بات ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ مجلس سے. فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے خبط ڈال دیا ہے، یوں کہتے ہیں کہ رزق حلال تو پایا نہیں جاتا سوائے اس کے کہ دریا میں سے مچھلی شکار کر کے کھائی جائے، یا سبزی کھا کر، یا گھاس چر کر پیٹ بھر لیا جائے، اور اس کے بارے میں کچھ قصے مشہور کیے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیل لڑتے لڑتے دوسرے کھیت میں چلا گیا، تو انہوں نے اس کھیت کا غلہ کھانا چھوڑ دیا کہ نامعلوم دوسرے کے کھیت کی مٹی جو میرے بیل کے کھر میں لگ کر بلا اجازت چلی آئی کون سے دانے میں شامل ہو گئی۔ اگر یہ قصہ سچا بھی ہے تو وہ ان کا حال تھا، اس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں، دوسروں پر ایسا کرنا ضروری نہیں۔ اگر خود اپنے اختیار سے ایسا کرے تو یہ تقویٰ کا حیضہ ہے، جب اتنے شبے کو بھی حرام میں داخل سمجھا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ سب کے سب حرام میں پھنسے ہوئے ہیں اور حلال کو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سب پھر اس لحاظ سے ہر مولوی حرام کھاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے مولانا مظفر حسین صاحب، ان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی ان کو حرام مال دھوکے سے بھی کھلا دیتا تو ان کو قے ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی دونوں وقت کھانا کھاتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حلال بھی دنیا میں ضرور ہے، ورنہ کیا کھاتے، اور اگر حرام مال ہی کھاتے تو طبیعت کو حرام سے ہی نفرت نہ ہو سکتی تھی، تو پھر کہنا پڑے گا کہ ہمیشہ قے ہی کیا کرتے ہوں گے، اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ غرض دنیا میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اس لیے مسئلہ پوچھتے رہیں تو سب معلوم ہو جائیں گے، مگر لوگ پوچھتے ہی نہیں، اور اسی کا سارا فساد بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، جو جی میں آیا کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی عادت ہو گئی۔ اب جو کسی نے حرام چیز سے منع کیا تو اس کا چھوڑنا نہایت دشوار معلوم ہوا، بس کہہ دیا کہ میاں یہ لوگ تو خامخواہ بھی حلال کو حرام ہی کہا کرتے ہیں، ان کی غرض یہی ہے کہ ہمارا مال نہ بڑھے اور مسلمان مالدار نہ ہو۔ بس ہوتے ہوتے یہ ذہن میں جم گیا کہ ان کے ہاں تو سب چیز حرام ہی ہے، حلال کوئی چیز بھی نہیں، اور اس سے حلال چیزوں کو بھی حرام ہی سمجھنے لگے، اور خوف سے مولویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ دیکھا چاہے ہمارے کس معاملے کو حرام بتا دیں، اور یہ خیال کر لیا کہ اگر کسی معاملے کو حلال بھی بتلائیں گے تو ہماری خاطر ہی سے کہہ دیں گے، اور ہوگا وہ حرام ہی کیونکہ حلال کا تو پتہ نہیں۔ سو یہ خیال بالکل غلط ہے، جس کو مولوی حلال بتا دیں وہ اللہ کے نزدیک حلال ہے، اور جس کو حرام بتا دیں وہ خدا کے نزدیک حرام ہے۔ شیطان کے بہت جال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ سب حرام ہے، پھر بعض لوگ حرام حلال میں خواہ مخواہ شبہ کر کے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اس میں شبہ ہوتا ہے تو چھوڑ ہی دو، چاہے مولوی کتنا کہیں کہ یہ حلال ہے۔ خیال تو کرو کہ وہ کوئی ظالم نہیں ہے کہ ناجائز کو جائز بتلا کر خواہ مخواہ تم کو گناہ میں ڈال دیں اور اپنی گردن پھنسا دیں، وہ جائز ہوگا جبھی تو وہ تم کو جائز بتلاتے ہیں۔ اور خیال مت کرو کہ حلال موجود ہی نہیں، مولوی سے پوچھتے رہا کرو، پھر جس بات سے وہ منع کیا کریں اسے ہمت کر کے چھوڑ دیا کرو۔ اللہ والے علماء سے مسائل کو معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے قرآن پاک میں کہ اہل علم سے معلوم کر لیا کریں مسائل۔ پھر اب اس کے اندر جب مستند عالم سے پوچھ لیا، اب اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے، شیطان یہاں پہ شبہ ڈالتا ہے کہ معلوم نہیں کیسے انہوں نے حرام کو حلال نہ کہہ دیا ہو، بلکہ یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ کوئی بات بتاتا ہے جائز تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو جب اگر وہ واقعی عالم ہوگا تو کیوں اپنی گردن پھنسائے گا، کون سا آپ اس کو لاکھوں روپے فیس کے دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے کون سے پیسے دے دیتے ہیں، پیسے تو ہم دیتے بھی نہیں، علماء کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کو اللہ تعالیٰ آسمان سے پھاڑ کے وہاں سے کھانا پینا دے دیتے ہیں، اور کچھ بھی خرچ کرنا اپنی یعنی بہت ہی خست کی بات ہے یہ کہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ والوں پر اور علماء کرام کو خدمت کرنی چاہیے، ان کو دینا چاہیے، ہدیے کے طور پر دینا چاہیے، معاوضے کے طور پر نہ دے، نہ معاوضے کی صورت ہو اور نہ معاوضہ ہو، بلکہ ان کی خدمت کرے کہ بھئی یہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور ہم ان سے مسائل پوچھتے ہیں، تو محبت میں ان کو کبھی کبھی ہدیہ دینا چاہیے۔ اگر نفس کم ہمتی کرے تو اسے یہ سمجھاؤ کہ دنیا کے بادشاہوں کی تو فرما برداری کرتا ہے، پھر جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کی تابعداری کیسے نہ کرے گا، اس کے حکم کو تو ضرور ہی ماننا چاہیے، اور جب تم خود اپنی ہمت مضبوط کر لو گے تو دوسرے لوگ بھی اس سے نہ روکیں گے۔ جب تم خود اپنی ہمت مضبوط کر لو گے تو دوسرے لوگ بھی تم کو اس سے نہ روکیں گے۔ لوگ تو سب مان جاتے ہیں، آدمی کو پکا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ تو جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت ہی پکا ہے، پھر وہ روکیں گے بھی نہیں، بلکہ پھر وہ تقلید پہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی جب یہ انسان کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمارا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ایسے سامان بھی کر دیتے ہیں جس سے ان کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے سامان یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں شریعت میں۔ خیال کر لیجئے کہ حاکم جب کسی کو مشکل کام کا حکم دیتا ہے تو خود اس کی مدد بھی کیا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دل کو مضبوط کر لو اور پکا ارادہ کر لو کہ ہم کوئی کام علماء سے بغیر پوچھے نہ کریں گے۔ ہاں، اس پوچھنے سے بعض باتیں ناجائز بھی نکلیں گی جس سے آمدنی کم ہو جائے گی، مگر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کم آمدنی میں ہی برکت ہوگی۔ جب چاہو آزما لو۔ حرام کے اندر تو برکت ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ حرام کو گھٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جو آدمی حلال کام کرتا ہے اس میں اس کو برکت بہت ہوتی ہے، اگرچہ گنتی میں وہ کم ہوتا ہے لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ اور حرام کام کرتا ہے تو حرام آمدنی گنتی میں زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں برکت بالکل نہیں ہوتی۔ اور برکت ہونے کے یہ معنی نہیں کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، کہ بازار سے تو لائے ایک من اور گھر آ کر اترے دو من، اگرچہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص سخی شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ مسجد بنواتے تھے اور ایک تھیلی میں روپیہ رکھتے تھے، اور کام انہوں نے شروع کرا دیا تھا، جب ضرورت ہوتی اسی تھیلی میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لاتے، یہاں تک کہ سب کام بن گیا یعنی مسجد پوری بن گئی۔ تو حساب جو لگایا تو جتنا روپیہ تھا اس سے کم نہیں ہوا، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تو برکت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ تمہاری آمدنی ہے وہ سب تمہارے خرچ میں آئے، بیکار خرچ نہ ہو، نہ بیماری میں خرچ ہو، نہ فضول خرچیوں میں، نہ فضول مقدموں میں، نہ بیکار تکلف کی چیزوں میں خراب ہو۔ جو کچھ بھی تمہاری آمدنی ہو وہ تمہاری ہی ذات پر خرچ ہو، ایسی تھوڑی آمدنی تو اس زیادہ آمدنی سے اچھی ہے جو تمہارے اوپر خرچ نہ ہو۔ یعنی آمدنی ضرورت کی جگہ پر خرچ ہو رہی ہے، ہماری ذات پہ خرچ ہو رہی ہے، اور اگر حرام ہوتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، دکھ بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں، پیسہ اس میں سارا نکل جاتا ہے، پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ آخر میں کہتا ہوں کہ برکت بھی نہ صحیح، خود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کیا کچھ کم ہے کہ اس کے سامنے تمام دنیا کی چیزوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ اجی اللہ میاں ملیں پھر کیا حقیقت ہے کسی چیز کی؟ مال و دولت کے مقابلے میں کیا اللہ میاں کی کچھ عزت نہیں سمجھتے ہو؟ دنیا کے بادشاہوں کی رضامندی کے واسطے کتنے کتنے سفر کرتے ہو اور کیا کیا خرچ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں وہ رضامند ہوتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ میاں ایسے مہربان ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں۔ اس لفظ کو ذرا خیال تو کیجئے، اگر کوئی شخص بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور بادشاہ اس کی منظوری یا نامنظوری کچھ ظاہر نہ کرے، مگر ہاں اس میں کوئی عیب بھی نہ نکالے، اور صرف اپنے خزانچی کو حکم دے دے کہ اسے رکھ لو، تو لے جانے والے کا دماغ آسمان پر پہنچ جائے گا اور سناتا رہے گا کہ بادشاہ نے ہمارا ہدیہ رکھ لیا۔ اور اللہ میاں کو دیکھیے کہ ہم ان کے یہاں اپنے عمل لے جاتے ہیں، وہ ان پر شکر کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے عمل ہیں کس قابل۔ ایک نمازی کو لے لیجئے کہ کھڑے تو ہوتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کرنے کو، اور دل ہی دل میں تمام جہان سے باتیں کرنے لگتے ہیں، کہیں کسی چیز کا خیال، کہیں کسی چیز کا دھیان۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے صرف اپنی مہربانی سے اپنے غلام کو دربار میں آنے کی اجازت دی، اور جب خود نہ آیا تو پکڑوا کر بلوایا، اور جب پکڑے ہوئے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے مہربانی اور محبت سے باتیں کی تاکہ ساری رعایا میں اس کی عزت ہو جائے۔ بس ہماری بھی یہی حالت ہے کہ وہ زبردستی اپنے دربار میں ہمیں بلاتے ہیں صرف ہمارے نفع کے لیے، ان کا کچھ نفع نہیں۔ اور جب دربار میں پہنچے تو کیا کیا کہ پہنچتے ہی تو منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے، کانوں میں انگلیاں دے لیں، مگر بادشاہ تو ایسا مہربان ہے کہ اس پر بھی خفا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ اس بے وقوف کی انگلیاں کانوں سے نکال دو، بلکہ ہاتھ باندھ دو، پھر انگلیاں کانوں میں نہ دے سکے، اور منہ اس کا ہماری طرف کر دو۔ اور بادشاہ جلدی سے مہربانی کے ساتھ باتیں کرنے لگے تاکہ ایک دفعہ اس کے کان میں پڑ جائیں، مگر یہ تو قسم کھا کر ہی چلے ہیں کہ الٹا ہی کریں گے۔ بس انہوں نے چٹ سے پھر انگلیاں کانوں کی طرف بڑھائیں مگر ہاتھ بندے ہوئے تھے، اس وجہ سے مجبور ہو گئے، مگر انہیں یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں محبوب کا کلام کان میں نہ پڑ جائے، اس لیے اس جگہ سے بھاگ کر گھوڑوں کے بندھنے کی جگہ جا پہنچے اور وہاں گھوڑے کے پاس چھپ گئے۔ وہاں آدمی پکڑنے کے لیے پہنچا تو آپ وہاں سے نکل کر گدھے کے پاس چھپ گئے۔ غرض ایک گھنٹہ پھر یہی حالت رہی کہ یہ بھاگتے رہے اور بادشاہ کے نوکر بلکہ خود بادشاہ ان کے پیچھے پھرتے رہے، مگر یہ اپنی نالائقی سے باز نہ آئے۔ اب آپ بتلائیے کہ یہ شخص کسی سزا کے لائق ہے یا اب بھی بادشاہ کو اس پر رحم آنا چاہیے؟ اس کو تو یہ سزا تھی کہ جب پہلی مرتبہ اس نے نالائقی کی تھی اسی وقت اس کو مجرم بنا کر دربار سے نکال دیتے اور کبھی دربار میں آنے کی اس کو اجازت نہ ہوتی اور بادشاہ کی ہتک کرنے کی سزا دی جاتی۔ بس ہم دیکھ لیں کہ ہماری تو اس غلام کی سی حالت ہے اور اللہ کو ہمارے ساتھ کیسی مہربانی کا برتاؤ ہے، ان کی طرف سے تو حاضری کی ہر وقت اجازت ہے، جب جی چاہے نفل نماز پڑھو سوائے دو تین وقت کے کہ ان میں تو اجازت نہیں، جیسے کہ سورج نکلنے کے وقت اور مثل اس کے باقی سب وقتوں میں اجازت ہے، مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اجازت کو غنیمت سمجھیں۔ یہاں تک کہ پکڑ کر بلانے کی نوبت پہنچی، یعنی فرض نماز کا وقت آیا، ہم تب بھی کاہلی کے ساتھ گرتے پڑتے پہنچے، برا بھلا وضو کیا، مجبوری سے نماز کی نیت کی، یعنی سامنے کرنے کو کھڑے کیے گئے، کھڑے ہوتے ہی ایسا منہ پھیرا کہ کچھ خبر ہی نہیں رہی، یعنی ہمارا دھیان کہیں اور پہنچ جاتا ہے، صرف زبان سے لفظ پڑھ رہے ہیں، دھوکہ دینے کے واسطے بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی سبحانک اللہم پڑھا۔ اللہ میاں نے اس منہ پھیرنے پر نظر کی اور باتیں کرنی شروع کی، الحمد شریف کی ہر آیت پر جواب دینا شروع کیا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، ہمارے کان میں جو ذرا سی بھنک ان کے جواب کی پڑی تو ایسے بھاگے کہ سیدھے گھر آ کر دم لیا۔ کبھی بیوی کے پاس، کبھی بچوں کے پاس، کبھی مکان میں پھرتے رہے، کبھی کہیں کا خیال، کبھی کہیں کا غرض، یہی مسخرہ پن کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے دربار کی حاضری ختم تک پہنچی، یعنی سلام پھیرا، کہ بڑی خیر ہوئی کہ بادشاہ کی ہم کلامی سے بچ گئے، جانے وہ کاٹ کھاتا یا کیا کرتا، مگر یہ خبر نہیں کہ ہم کلامی ہو جاتی تو کیا کچھ ملتا۔ صاحبو، اب ان گستاخیوں بھری ہوئی نماز سے ہم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اس غلام کو ملنی چاہیے تھی، کہ اگر ایک دفعہ بھی ہم ایسی نماز پڑھتے تو کبھی اللہ میاں کے یہاں ہم کو گھسنے نہ دیا جاتا اور دربار سے نکلتے ہی فوراً حکم جاری ہو جاتا کہ اس کو ہمیشہ کے واسطے جیل خانہ بھیج دو، مگر اب ان کی مہربانی کو دیکھیے کہ حکم فرمایا، کان سعیکم مشکورا، اس نے بہت اچھی طرح کام کیا، ہمارے لیے مر جانے کی بات ہے، جیسا ہم نے اچھا کام کیا ہے اسے تو ہمارا دل ہی خوب جانتا ہے، اور جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے ہمارے کام کو دیکھا تھا، ان کے سامنے ہماری شرم رکھنے کے واسطے فرماتے ہیں کہ ان کی برائیوں کو، یعنی عزت رکھنے کے واسطے فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں نے دیکھا تھا یہ سب، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھتے ہیں کہ ان کی برائیوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یہ بے وقوف ہے، وہ اس نے کتنی ہی گستاخیاں کی مگر ہم اس آنے کو بھی حاضری میں لکھ دیتے ہیں اور اس کی وہی عزت کی جائے گی جو تمیز کے ساتھ آنے والے کی جاتی ہے۔ اب فرمائیے کہ اگر ایک مرتبہ ایسا معاملہ بادشاہ کسی کے ساتھ کرے تو کیا دوبارہ اس شخص کی ہمت پڑ سکتی ہے کہ پھر اس بدتمیزی سے دربار میں جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شرم کی وجہ سے سر سے پیر تک پسینے میں ڈوب جائے گا اور ایسا کرنے کی آئندہ کبھی ہمت نہ ہوگی، مگر ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ ایک دو دفعہ کیا مانی، سینکڑوں بار بلکہ ہر روز پانچ بار یہی بدتمیزی کرتے ہیں مگر ادھر کچھ بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہ عمل لنگڑے لولے ہیں ہی، دوسرے ان پر پابندی بھی نہیں کرتے بلکہ الٹے ناجائز کام کرتے ہیں۔ صاحبو، شرماؤ اور نیک کام کرو اور حرام سے بچو، خاص کر رمضان کے مہینے میں۔ یہ تو روزے کے اندر جو خرابیاں کر رکھی ہیں ان کا بیان تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عبادت کو بہت ہی اچھے رنگ ڈھنگ سے، سلیقے سے، ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور اس کو قیمتی جانتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان میں اور ہر لمحے زندگی میں اخلاص نصیب فرمائے، ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی میں مشغول فرما دے اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالی ہمیں ان سے غفلت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص بنا لے، اپنے خص الخواص میں شامل فرما لے، ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، اللہ سب کو جلد فرما لے۔ اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہمارے شیخ شیخ العرب براجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح ہمیں بنانا چاہتے تھے, جیسا ہمیں بنے دیکھنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسا بنا دے اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم.